بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه. بزرگوار پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھیں. یہ مقصد ہے جمع ہونے کا، کہ زندگی یہ ذمہ داریوں کا نام، کہ زندگی میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور کتنی ذمہ داریاں پوری کی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے، اس کی فکر ہمارے دلوں میں آ رہی ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو یہاں سے عمل کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اچھا بدلہ برا بدلہ یہ ہونے والا. کوئی اللہ کے ہاں سے بھاگ نہیں سکتا، جیسے دنیا میں بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کل ملے ناراج ہو، سب کے سب لوٹ کر کے فرمان ہمارے پاس آئیں گے، جیسے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا، ایک ایک کر کے وہ سب ہمارے پاس آئیں گے. کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے شروع میں ہم نے بنایا تھا ایسے آخر میں بھی ایک ایک کو ہم اپنے پاس جمع کریں گے. پیدا کیا تھا ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، دوبارہ واپس بلائیں گے آخرت میں ذمہ داریوں کا فیصلہ اور اس کا بدلہ دینے کے لیے، کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے. ذرے ذرے کا حساب ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے تاکہ زندگی برباد نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں بندوں کے پاس، وہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن باوجود ہے کہ وہ نعمتیں بڑی ہیں، لیکن لوگ ان نعمتوں میں کھوٹ کھاتے ہیں، نفع نہیں اٹھاتے، کھوٹ کھاتے ہیں. یہ فرمایا آگاہ کرنے کے لیے کہ دو نعمتیں ہیں انسانوں کے پاس، لیکن بجائے فائدہ اٹھانے کے کھوٹ کھاتے ہیں. کہ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو تندرستی، کہ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت، ایک تندرستی ہزار نعمت ایک طرف ہے، تندرستی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو فرمایا دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک تندرستی اور ایک اللہ نے فارغ رکھا ہے، فرصت دی ہے، سب چیزیں دے رکھی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، فارغ ہے، فری ہے بالکل. تو یہ فارغ رہنا، فری رہنا ایک نعمت ہے، اور تندرستی دوسری نعمت ہے. ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھانے کے بجائے کھوٹ کھاتے ہیں. یہ تندرستی کا زمانہ غفلت میں گزر جاتا ہے، فرصت کا زمانہ بھی لاپرواہی میں گزر جاتا ہے. پھر تندرستی ختم ہو گئی، بیماری آ گئی، یا فری تھے، فارغ تھے، کوئی الجھن زندگی میں کھڑی ہو گئی، اب اس میں زندگی پھنس گئی، اب کچھ نہیں کر سکتے، الجھے ہوئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں. اس لیے ان دونوں نے ہم کو طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. اور کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ کہ اسے اپنے آخرت بناؤ. یہ فائدہ، یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وقت آ گئی فیما آتا کہ اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو نعمت دنیا کی دے رکھی ہے، مال ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، عزت ہے، وجاہت ہے، وہ ساری نعمتیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اسے اپنی آخرت بنا لے. اور اپنا حصہ مت بھول کہ پھر بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا. مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتا کہ میرے باپ تھے میرے دادا تھے, سب بھول جاتے ہیں. جب لوگ میت کو دفن کر دیتے ہیں تو ایک فرشتہ وہ مٹی اٹھا کر دفن کرنے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا, تو وہ گھر آ کر بھول جاتے ہیں. اب پوچھے تمہارے ابا کون سے سال میں فوت ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہے, ان کی قبر کہاں ہے قبر جان پتہ نہیں ہے, بھول گئے, اس نے مٹی اٹھا کر ماری ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا, تو وہ بھول جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, او والد دن صالحین یدعو لہ. کوئی کوئی نیک بیٹا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے اپنے لیے دعا کرنی نبیوں کا طریقہ ہے. سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں, ان میں یہ دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا سب کو لے کر کے چلنا, سب کو کسی سے کسی کو کاٹنا نہیں. ایسے نرم مزاج تھے, ایسے بردباد تھے, اللہ نے ان کی اسی طرح تعریف کی ہے. ان ابراہیم الحلیم اللہ منیب کی تعریف ہے, تو وہ کسی کو بھی کاٹنا نہیں چاہتا. اللہ سے بھی کہا کہ اللہ جو میری مانے وہ تو ہے ہی میرا, اور میری نہ مانے تو آپ غفور الرحیم ہیں, معاف کر دیجیے. جی ہاں اللہ سے کہتے کہ جو میری مانے وہ تو میرا, امن تبھی فائن نہ ہو تو من آسانی بھائی اللہ کا غفور الرحیم, اور جو میری نہ مانے تو کہ آپ غفور الرحیم ہیں ان کو معاف کر دیجیے. یہ مزاج تھا ابراہیم علیہ السلام کا, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاج پر ہے کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں. وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے آپ کا بھی یہی مزاج ہے کہ کوئی تو زخم نہ جاوے, کوئی جہنم میں نہ جاوے, سب جنت پہ جاوے. دنیا میں دعوت دی ہے آخرت پر سفارش بھی کریں گے. جی ہاں دنیا میں دعوت دی ہے, تبلیغ کی ہے, تعلیم دی ہے اور آخرت میں سفارش بھی کریں گے. پوری رحمتوں کا ظہور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ زندگی اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہے, اپنی جاننے والی طاقت سے فائدہ اٹھانا ہے, اور صحیح فائدہ یہی ہے کہ اسے آخرت بنائے. الکی تو من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت, حدیث پاک میں ہے کہ الکی تو من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت, باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فضل شیخ نے لکھا ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے, ناراض ہونے والے کاموں میں نہ لگاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے. یہ دعوت ہی ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے کہ اللہ اس بات سے راضی ہے, اللہ اس بات سے راضی ہے. اس کو سیکھے, اس کو سمجھے, اس کو یاد کر کے پھر اپنے آپ کو قابو کرے کہ ناراضگی کا کوئی کام نہ کرے. اللہ کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری سے راضی ہوتے ہیں, ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ نے تندرستی دی ہے, نعمتیں دی ہے, دین دیا ہے, تو اپنی تندرستی سے, اپنی نعمتوں سے اپنے آپ کو دین کا پابند کرے, اپنی ذات سے اپنے آپ کو پابند کرنا اور اپنے دین کا مددگار بننا, یہ ہماری ذمہ داری ہے اس امت کی کہ اپنے آپ کو پابند کرو اور اپنے دین کے مددگار بنو. کہ پابندی اللہ تعالیٰ کے حق کی پابندی, اللہ کا حق عبادت کا حق ہے, عبادت کا حق ہے اللہ کا ہم پر, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنی جانیں مالی جانمال کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ جانمال کا استعمال عبادت میں شمار ہو, گناہوں میں اور فضولیات میں نہ استعمال ہو, نہ وقت فضولیات میں جاوے نہ مال فضولیات میں جاوے. یہ امانتیں ہیں, وقت بھی امانت ہے مال بھی امانت ہے, اس کو فضولیات سے بچانا ہے. مال کو ضائع کرنا مال کی ناشکری ہے, منع فرمایا کہ مال ضائع نہ کرو, یا تو اپنی ضرورت پر لگاؤ یا اپنی آخرت پر لگاؤ. نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات المال, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا, یہ برباد نہ ہو, یہ نعمت ہے, زندگی کا بہترین سہارا ہے, یہ حقوق ادا کرنے کے لیے دیا گیا ہے مال, اس سے حقوق ادا کرے. حقوق ادا کرنے والی صفتیں اپنے اندر پیدا کرے. مدینہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو سخاوت کی دعوت دی تھی کہ تم لوگ سخی بنو, سکھا کہ تم لوگ سخی بنو, سخاوت کی دعوت دی کہ سخی بنو. تم جاہلیت کے زمانے میں تو بہت مال اڑاتے تھے, اب تم کو اللہ نے اسلام دیا, تم کو دین دیا, تو اب کیوں نہیں لگاتے, سخی بنو تاکہ مال احسان میں خرچ ہو جائے, مال احسان میں خرچ ہو, دوسروں کے نفع میں خرچ ہو, اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا. خیر الناس من ینفعو الناس, وہ بندہ سب سے اچھا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے نفع میں لگاوے. نفع مادی بھی ہوتا ہے مانوی بھی ہوتا ہے, نفع مادی بھی ہوتا ہے مانوی بھی ہوتا ہے. مادی نفع یہ ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی, کرایا پھرایا پہنایا اوڑایا دوا دارو, یہ مادی نفع کہلاتا ہے جو محسوس ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے. ایک مانوی نفع ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا, وہ کیا کہ اس کو ہدایت کا راستہ بتایا, اس کی آخرت بننے کا راستہ بتایا, آخرت کے راستے پر ڈالا, سمجھا بجھا کر آخرت کے راستے پر ڈالا, یہ مانوی نفع ہے, نظر نہیں آتا. ہاں لیکن بڑا نفع یہ ہے کہ اس کی غلط زندگی میں سے نکال کر اس کو صحیح زندگی پہ لایا, یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ نبی دونوں طریقہ کا نفع پہنچاتے ہیں, اپنے اخلاق سے لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں, ان کو راحتیں بھی پہنچاتے ہیں, اور اپنی دعوت سے اپنی تبلیغ سے لوگوں کو حق اور ہدایت سے پر بھی نوازتے ہیں تاکہ لوگ حق پر آ جائیں ہدایت پر آ جائیں, کہ ان کی دنیا بھی سنور جاوے ان کی آخرت بھی سنور جاوے, ان کی دنیا بھی سنور جاوے, کہ دین ہوگا تو دنیا صاف ستھری ہوگی. ہاں حقوق ادا کیے جائیں گے دین کی وجہ سے دنیا صاف ستھری ہوگی, کسی کے حق میں کوئی ملوث نہیں ہوگا, مبتلا نہیں ہوگا, کسی کے حق میں کوئی پھنسا ہوا نہیں ہوگا, کسی کا حق دبا ہوا نہیں ہوگا, اور اللہ کا حق بھی ادا کریں گے کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے کہ وہ عبادت کریں. دنیا میں جو عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ تو کرنی کرنی ہے, نماز ہے نماز ہے, اپنی نمازوں کو اچھا بناویں, سر سے اترتی ہوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, سر سے اترتی ہوئی نماز نہیں پڑھنی, ادنا درجے پر نہیں پہنچ جانا ہے, تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا ادل ہو گیا, جس طرح نعمتوں میں ادنا درجے پر نہیں رہتے بلکہ نعمتوں میں اونچے درجے پر, پچاس قسم کا کھانا کھاتے ہیں, پچاس قسم کے جوڑے ہوتے ہیں پہننے کے, مکانے عالی شان ہوتے ہیں, تو ضروریتوں کو مہنگی بناتے ہیں اور عمل کو ہلکا بناتے ہیں, عمل کو ہلکا بنا دیا, یہ نقصان کی بات ہے, یہ نقصان کی بات ہے اور ناشکری کی بات ہے کہ نعمتوں میں تو آگے بڑھتے ہیں, مختلف چیزیں مختلف نعمتیں استعمال کرتے ہیں, اور عبادت کے معاملہ میں تو ضروری بچوں سنت پڑھ لیا ہو گیا, چلو تین بستر پڑھ لیا ہو گیا, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. ہماری دعوت و تبلیغ اعمال کی دعوت ہے, یہ اعمال کی دعوت ہے. الحمدللہ سبھی الحمدللہ اسلام ایمان کی دولت سے عمل کا مسئلہ ہے, تو اپنے اعمال کو درست کرنے ہیں کہ نمازوں کو اچھی سے اچھی پڑھنی ہے, جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو بھی پڑھنی ہے. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, یا ہوئی تھی تو پڑھ لی ہے. ایسے بہت کم ہوں گے, ہوں گے کم ہوں گے. بہت لوگوں کے ذمے نمازیں باقی ہیں, فرائض باقی ہیں, ہاں تبلیغ میں لگنے سے پہلے, تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا, اس کو ادا کرنا پڑے گا کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں چھوٹی ہوئی سے ادا کرو, کیونکہ اس کا حساب ہوگا, اس کا حساب ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہے قیامت میں. جی ہاں, کوئی کاؤنٹر پہلے کھولے گا نماز کا. جی ہاں, تو اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے, چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنا ہے. الحمدللہ اس کام کی برکت سے لوگوں نے برسوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی پڑھی ہے. بعضوں کو تو میں پہچانتا ہوں کہ 20 برس کی نمازیں پڑھی, 20 برس کہ 20 برس نمازیں چھوٹی ہوئی تھی, تو تھوڑی 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 کر کے پڑھی. عالموں سے پوچھو, اس کا طریقہ بتائیں گے وہ کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے. چھوٹی ہوئی زکاتیں لوگوں نے دی ہے, کیوں زکات دینا فرض ہے, فرائض ادا ہو جانے, یہ پہلا دین ہے, دین کا پہلا اسٹیج یہی ہے کہ فرائض ادا کر. زکاتیں لوگوں پر واجب ہے, زکاتیں مسلمانوں کی پوری ادا نہیں ہوتی. اگر ان کی زکاتیں پوری ادا ہو جائیں تو کوئی غریب مسلمان باقی نہ رہے, غریبی دور ہو جائے. جتنی غریبوں کی ضرورت ہے اتنی مقدار واجب زکات کی اللہ نے کی ہے. جی ہاں, ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی, اس لیے اپنی زکات پوری پوری دینی ہے. اس نے سمجھو کہ ہم تو تبلیغ میں ہیں, ہم تو تبلیغ میں ہیں, ایسا کافی نہیں ہے. جیسے کسی خاندان میں ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم تو ہیں خاندان میں, نبی کے خاندان میں حضور نے فرمایا, یہ کافی نہیں ہے. اپنا عمل اللہ کو دکھانا پڑے گا. فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ اللہ کو عمل دکھاؤ, یہ نہیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. تو جس طرح کسی خاندان میں ہونا کافی نہیں ہے, ایسے تبلیغ جماعت میں ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے عمل کو جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. اس اپنی نمازوں کو, اپنے زکاتوں کو, اپنے فرائض کو ادا کرنا, یہ دین کی ایک سطح ہے. دوسری سطح اپنے آپ کو حرام سے بچانا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا. حدیثوں میں ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے, بڑا کمال ہے. کیونکہ حرام سستا بھی ہوتا ہے, حرام لذیذ بھی ہوتا ہے, حرام آسان بھی ہوتا ہے. ہاں, اس میں نہ پھنسے بلکہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. حرام سے بچانے کے لیے, فرائض پر قائم ہونے کے لیے ایمان کی طاقت ضروری ہے. ایمان کی طاقت ہوگی تو حرام سے بچے گا. جب تک ایمان کی طاقت نہیں آئی شراب حرام نہیں ہوئی. جب مسلمانوں میں ایمان کی طاقت آئی شراب حرام ہوا. تو کہ آج سے یہ حرام ہے, اسے دور رہو. اسی وقت لوگوں نے شراب کے برتن توڑ دیے. کیوں کہ اس سے پہلے طاقت نہیں تھی. اب ان کو محنت کروائی, کام میں لگایا, تو وہ ایمانی طاقت پیدا ہوئی. ایمانی مزاج, ایمانی طاقت, یہ ضروری ہے کہ ایمانی مزاج ہو. تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں. ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے کہ نہ کرے نہ کرنے دے, یہ شیطانی مزاج ہے. نہ تو اچھا کرے نہ اچھا کرنے دے, یہ شیطانی مزاج کہلاتا ہے. ایک حیوانی مزاج ہے کہ حیوان کا مزاج ہے, کھانا پینا, اپنی خواہش پوری کرنا, لڑنا, یہ کام حیوان کے ہے. تیسرا مزاج ایمانی مزاج ہے. ایمانی مزاج کہ اللہ رسول کو راضی کر کے زندگی گزارنا, آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا, یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے امت میں ایمانی مزاج پیدا کرنا ہے کہ امت کا مزاج ایمانی بنے, کہ اللہ کے حقوق کو دیکھیں, دوسروں کے حقوق کو دیکھیں, اپنے آخرت کو دیکھیں, اپنی دنیا کو دیکھیں, کہ ہاں کہ کہیں کوئی نشان نہ پڑے بدنامی کا, اس کو سنوار سنوار کر کے زندگی گزار. یہی مقصد ہے دعوت و تبلیغ کا, کہ اپنی اپنی زندگیوں کو سنوار سنوار کر گزارے, سنتوں کا اتباع کرے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں. یہ سب سے بڑی ہدایت ہے, اپنی عبادتوں میں, اپنے کھانے پینے میں, پہننے اوڑھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگہ دے. مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں آسان سنتوں پر عمل کرو گے تو مشکل سنتیں عمل میں آ جائے گی. آسان سنت, مسجد میں جانے کی سنت, مسجد میں سے نکلنے کی سنت, گھر سے نکلنے کی سنت, گھر میں داخل ہونے کی سنت, جوتا پہننا, جوتا اتارنا, کپڑا پہننا, کپڑا, یہ آسان سنتیں ہیں. اوپر چڑھے تو اللہ اکبر, نیچے اترے تو, یہ آسان سنت. کہ آسان آسان سنتوں پر عمل کرو گے تو مشکل سنتیں بھی آسان ہو جائے گی. رات کو تہجد میں اٹھنا, دیر تک اللہ کو یاد کرنا, کہ وہ بھی آسان ہو جائے گی. جی ہاں, سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے یہ مذاکرے کہ زندگی کو سنتوں پر لاؤ. اس پر لاؤ. ہاں, ابن مسعود فرماتے تھے, بہت اہم بات کی ہے انہوں نے, اب میں ختم کروں گا. ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے مومن بن کر, مسلم بن کر ملاقات کرے, ظاہر بات ہے کہ سبھی چاہتے ہیں. کون کم نہ کہ جو کافر بن کر اللہ سے ملاقات کرے, جس کافر کا منہ تو کالا ہوگا, کفر کا منہ کالا ہوگا. کہ تم میں سے جو ایمان کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کو وہاں پڑھیں جہاں جماعت ہوتی ہے, با جماعت نماز پڑھ. یہ تاثیر بتائیے, ایمان کے ساتھ اللہ سے ملنے کے لیے با جماعت نماز ہے. اور بھی حدیثوں میں تفصیل ہے اس کی, کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں تو وہ نمازوں کو مسجدوں میں جا جا کے پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ نماز با جماعت تمہارے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز پڑھتے, بیماری میں بیمار ہے, دو آدمی کے سہارے ہیں, لیکن جا کے جماعت نماز پڑھتے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری ہے, با جماعت نماز پڑھتے. تو جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو ایمان کے حالت میں وہ نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں جماعت ہوتی ہے, مسجدوں. یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. اور یہ بات, اگلی بات یہ کہی کہ اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے مسافر جنگل میں بھٹک گیا, ہاں کہاں جانا ہے وہ بھی نمازوں میں, واپس جانا وہ بھی بھٹکا ہوا ہے, مر جائے گا وہ کا پیاسا جنگل میں, تو کہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ, گمراہی کے بعد ہلاکت ہے. اس لیے میرے دوستوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننا, سیکھنا, سمجھنا, اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا, اپنی ذاتی پر عمل کرنا, یہ زندگی میں آ گئے. سلام کرنا سنت ہے, بڑی سنت ہے, معاشرت کی سنت ہے. سلام کرو, سلام کرنے میں پہل کرو, السلام علیکم, یہ صحیح سیدھا اس کا یہ ہے. السلام علیکم نہیں, اس کو حمزہ کا الف ظاہر کر کے السلام علیکم, صحیح. یہ بڑی سنت ہے, محبت پیدا کرنے والی, محبت پیدا کرنے والی سنت ہے. کہ سلام کثرت کرو, ایک دوسرے کو سلام کرو, پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو ایک دوسرے کو سلام کرو. یہ سنتیں ہیں زندگی کی, معاشرت کی. اسے ان سنتوں پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے, سنتوں پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے. ہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ. تو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا, آسان آسان سنتوں پر عمل کرنا, اس کو یاد کرنا, اس کو سیکھنا سکھانا, دعوت کی یہی غرض ہے. دعوت کی غرض خالی نکالنا نہیں ہے, نکالنا تو یکسوئی کے لیے ہے کہ یکسو ہو جائے, دوسری طرف دھیان نہ رہے, اس لیے گھر چھوڑ دے اور پھر تاکہ یکسو ہو جائے. لیکن دعوت کی اصلی غرض کہ دعوت کی اصلی ضرورت تو اتباع ہے کہ اتباع کرے اپنے نبی کا اپنے نبی کے طریقوں کا. یہ مولانا علی ایسا فرماتے تھے کہ ہماری دعوت کی غرض کہ اتباع ہے. جمیع ما جاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو باتیں حضور کی طرف سے ہم کو ملی ہیں ہم اس کے اپنے آپ کو پابند بنائیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کو یاد کریں, ایک دوسرے کو یاد کرانے. ہاں علم و ذکر کا یہی مطلب جو میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ علم و ذکر یہ علم و ذکر ہے کہ دین کے باتوں کا جاننا, اس پر عمل کرنا, اس کی دعوت دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. آدھے اپنے وقت لے کر جا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ بڑا مجمع جا رہا ہے, ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. وہ ذمہ دار تھے سعد ابن ابی وقاص, ان سے فرمایا بڑے آدمی ہیں وہ, یہ تمہارے ساتھ مجمع جا رہا ہے ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ بات ہم کو بھی پہنچی ہے, حضرت عمر کے بعد ہم کو بھی پہنچی, تو ہماری بھی یہ دعوت کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنائیں. کیوں کہ آدمی خیر کے کاموں کا عادی نہیں بنے گا تو غلط کاموں کا عادی ہو جائے گا. طبیعت ہے یا ادھر لگے یا ادھر لگے. ہاں اس لیے جو چیزیں ہماری عادتیں بگاڑنے والی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا اور خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنانا. یہ ہدایت ہے ہمارے بزرگوں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں, خاص طور سے وقت برباد نہیں کرنا, عمل فوت نہ ہونا, کوئی عمل فوت نہ ہو, کوئی وقت برباد نہ ہو, تو پھر خدا کے راستے کی پوری پوری منفعت اور نفع ملتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں جانے والے اس کی پابندی کرے جو ان کو بتایا گیا ہے, واپس جانے والے کہ وہ کام کے اور محنت کے نیت سے جائیں کہ اب ہم نے اجتماع دیکھا, اجتماع میں شرکت ہوئی, اجتماع کی مثال ایسے تھے بارش ہو گئی. جب بارش ہو جاتی ہے تو زمیندار مشغول ہو جاتے ہیں کچھ زمین میں کہ ہاں بارش ہو گئی, اب لگانے کی لگاؤ, بونے کی چیز بو کاٹ بس, تو اب بارش ہو گئی ہے, اجتماع ہو گیا, اب جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا تاکہ اس پانی جو برسا ہے اسے فائدہ اٹھا. تو ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. کیوں کہ ہماری محنت سے نہیں ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا. محنت تو سبب کے درجے میں ہے. ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے. زمین کی ہریالی کا سبب بارش کا پانی, بارش برسے تو زمین میں ہریالی آتی ہے, نہیں تو سوکھا رہتا ہے. زمین کی ہریالی, زمین کا ہرا بھرا بارش کے پانی سے ہے. ایسے ہی دنیا میں ہدایت ملے, زندگی اعمال سے آباد ہو جائے, اس کے لیے محنت بھی ہے, دعا بھی ہے. تو محنت کے لیے آپ حضرات تیار ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. آپ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ محنت کے لیے تو تیار ہوئے ہیں لیکن کام آپ کی مدد سے ہوگا. تو اللہ کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ محنت بھی کرتے ہیں دعا بھی مانگتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں دعا بھی مانگتے ہیں. تو ہم محنت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں. دعا کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے, کسی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. کوئی بھی دعا مانگے, گنہگار ہو, پرہیزگار ہو, کوئی بھی دعا مانگے, دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے. ایک بات اور ہوتی ہے کہ قبول ہوتی ہے, محفوظ ہوتی ہے, دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں. محفوظ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں لینا ہے, بعد میں لینا ہے, تو وہ فائل میں ہے, ردی میں نہیں ڈال دیا, ردی میں نہیں ڈالا. جس کو سے کاغذات ردی میں ڈال دیں, ردی میں نہیں ڈالیں گے اللہ, کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا جس طرح ہماری حاجت ہے وہ عبادت ہی ہے. تو عبادت کو تھوڑا اللہ نصیب میں ڈالے گا. عبادت کے لیے پیدا کیا, یہ بندہ عبادت کر رہے ہیں. اس لیے دعا کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں, مقبول بھی کر لیتے ہیں. لوگ جانتے نہیں اس کو, تو دعا مانگ کے ناؤمید ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعا مانگی کچھ ہوا نہیں, حالانکہ اس کے دینے کا وقت نہیں آیا ہے. جو دعا مانگی ہے اللہ جانتے ہیں اسے کس وقت دینا ہے. آدمی جلد باز ہے, اس کو جلدی چاہیے, اس کو جلدی چاہیے. تو اللہ تو حکمت والا ہے, وہ جلدی میں تھوڑی دے دے گا, وہ تو حکمت سے دے گا کہ کس وقت دینا ہے. اگر اس وقت دینا ہے اس کے لیے فائدہ تو اس وقت دے دیں گے, بعد میں دینا ہے تو بعد میں دیں گے. تیسرا یہ کہ آخرت میں دیں گے, وہ اللہ کی حکمت پر ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا اور اللہ کی حکمت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے, تاکہ ہم کو شیطان نا امید نہ بنا کے. دیکھو تم نے دعا مانگی تھی, جماعت میں بھی گیا تھا, چار مہینے بھی گیا تھا, تو کوئی مسئلہ بنا نہیں. ہاں, حالانکہ اس مسئلے کے بننے کا وقت ہے, اس وقت وہ مسئلہ بنے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ہے, کل شے عندہ بمقدار. ہر چیز اللہ کے ہاں ایک وقت کے ساتھ ہے. جی ہاں, آدمی شادی کرے ابھی ابھی بیٹا پیدا ہو جائے کیسے نہیں ہوگا کہ ابھی ابھی بیٹا پیدا ہو جائے, کہ بیٹا پیدا ہو ابھی ابھی جوان ہو جائے, نہ ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے وقت پر جوان ہوگا, اپنے وقت پر پیدا ہوگا, اپنے وقت پر مرے گا. کل شے عندہ بمقدار, ہر چیز دنیا ایک مقدار کے ساتھ ہے. یہ سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہاں, اس کو سمجھنے سے ناؤمیدی نہیں پیدا ہوتی, نہیں تو جہالت سے ناؤمید ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگے کچھ ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, دعا محفوظ بھی ہے, مقبول بھی ہے. اپنے وقت پر دیں گے اس کو, اپنے وقت پر دیں گے اس کو. ردی میں نہیں ڈالا, حدیثوں میں ہے کہ جب دعائیں جاتی ہیں تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ کوئی چیز اللہ کے طالبان میں دعا سے زیادہ قابل اکرام نہیں ہے. دعا کا اکرام ہوتا ہے, بندوں کی عرضیاں آئی ہوئی ہے, بندوں کی عرضیاں آئی ہوئی ہے اپنے پروردگار کے پاس, تو وہ ردی میں نہیں جانے گا. دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, اب ردی میں کیسے ڈالیں گے؟ تو جی, ہمارے یقین کی کمزوری ہے, ورنہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مقبول ہوئی اور ایک ابھی دینا ہے تو ابھی دے دیں گے, ایک بعد میں دینا ہے تو بعد میں دیں گے, مگر دیں گے, رد نہیں کریں گے. اس لیے امید کے ساتھ دعائیں مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے. کہ دعا عبادت بھی ہے, ہماری حاجت بھی ہے, دونوں ہیں. تو دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا, اور دعا قبول ہوگی تو حاجت بھی پوری ہو جائے گی, مراد مل جائے گی, مراد مل جائے گی اور ثواب بھی ملے گا. دونوں باتیں ہیں, کیونکہ وہ عبادت بھی ہے اور حاجت بھی ہے, دونوں ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ناؤمید نہ بنے, ورنہ ناؤمید بنا کر دعا چھوڑ دے گا. کہ نہیں, مانگا کرو, مانگا کرو, ثواب بھی لکھا جائے گا. جی ہاں, اور وقت آئے گا پھرتے رہیں گے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس لیے اجتماعی دعا جو ہماری ہوتی ہے وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے. کہ جس طرح اجتماع میں جا کر دعا مانگی ہے, ہر روز تو اجتماع نہیں ملے گا, ہر روز اجتماع ملے گا تو نہیں ملے گا, تو آج آ جائے. تو یہاں سے یہ دعا سیکھ سمجھ کر اپنی اپنی ضرورتوں کے موقع پر مانگا کرو. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے, قرآن شریف کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں, دینی مجلسوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کے بہت راستے اللہ نے بنائے. صدقہ خیرات دے کر کے دعا مانگے وہ بھی قبول ہوتی ہے. ہاں, صدقہ دے کر دعا مانگے, نفل پڑھ کر دعا مانگے, ہاں, یہ سب قبولیت کی باتیں ہیں. یہ قبولیت کے بہت راستے بتائے, یہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, کہ مومن پر حالات آتے ہیں کہ حالات کو کیسے دفاع کرو گے. تو حالات دفاع کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے, کہ اپنی دعا مانگو کہ دعاؤں سے بلائیں دور ہو جائیں گی. دعاؤں سے بلائیں دور ہو جاتی ہے اور مرادیں ملتی ہیں, دونوں باتیں ہوتی ہیں. بلا دور ہوتی ہے, مراد ملتی ہے, کتنا آسان ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لو. وہ ضروری اعلان ہے.
میں ماشاء اللہ ہر موقع پر ہر اجتماع کے وقت ہم کو نکلنے کی ترتیب بتائی جاتی ہے. اس ترتیب کا ہم لحاظ رکھے تاکہ ہر ایک اطمینان سے نکلنا ہو اور راستہ میں بھی جہاں گاڑیاں تیز نہ چلا رہے اطمینان کے ساتھ جاوے اور دور دراز جانے والے ہیں وہ راستے میں اعمال کے اہتمام کے ساتھ جاوے. مشورے سے ترتیب دیتے ہوئے کہ پہلے پیدل چلنے والے یہ قبلہ رخ جو ہے پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے وہ پہلے پیدل جانے والے جائیں گے اس کے 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ فور ویل والے بائک والے جائیں گے اس کے 10-15 منٹ کے بعد انشاءاللہ فور ویل والے جائیں گے. اس لیے تمام ساتھی جو اس ترتیب کو دھیان میں رکھیں اور اسی ترتیب پر نکلیں اور جو ترتیب دینے والے بتائے گئے ہیں ان کے معاون بنیں. کریں گے میں فکر انشاءاللہ.
درود شریف پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزلنا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزلنا صالح ما عصيتنا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه عمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. اللهم اجعل الحياه زيادة لنا في كل خير، وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم جل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نسل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نسل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نسل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام بأنصارا، وأذل الشرك وأشرارا. اللهم أيد الإسلام بأنصارا، وأذل الشرك وأشرارا، وأذل الشرك وأشرارا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله، ولا تصنع بنا ما نحن أهله. أنت أهل المغفرة، وأنت أهل الكرم، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم پوری امت تیرے دین کے بارے میں گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں تیرے پاک دربار میں. اے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہماری جرموں کو معاف کروا دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی، امت کی معاشرت کی، امت کے تمام دینی امور کی. اے اللہ اس ملک میں خصوصی طور پر حفاظت فرما، اور سارے عالم میں عمومی طور پر ہماری اور ہماری ان تمام امور کی پوری پوری حفاظت فرما، بھرپور خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، اے اللہ ہر شر سے ہماری اور پوری پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دین کی اس دعوت، دین کی اس محنت کو فروغ عطا فرما، اور دین کی جتنی اور خدمتیں ہو رہی ہیں مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، جتنی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں ان تمام خدمتوں کو پروان چڑھا دے. اپنے اپنے اے اللہ اپنے دین کے کاموں میں مخلصین کو، مخلصین مستخلصین کو جمع فرما. اے اللہ تیرے دین کے کاموں پر مخلصین کو جمع فرما، مستخلصین کو جمع فرما. اے اللہ مخلصین کو اور مستخلصین کو تیرے کام پر جمع فرما، درد والوں کو، فکر والوں کو اے اللہ تیرے کام پر جمع فرما، اور جو کر رہے ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو اثر انداز فرما، اور دلوں کا رخ اے اللہ آپ کی ذات کی طرف اور آخری طرف پھیر دے. اے اللہ جو ساتھی دور دراز ملکوں میں اپنی ساری کمائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی جانور لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کی جانور لگانے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور جو اس راستے میں فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان ساری قربانیوں کو اے اللہ سامنے رکھ کر پوری امت کے لیے مولا ہدایت کے دروازے کھول دے. اے اللہ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، عام انسانیت کے لیے بھی ہدایت کو آسان فرما دے،
ہر خیر کو یا اللہ میسر فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری عبادت میں جو جو محنتیں ہو رہی ہیں، دعوت کے نام سے، مدارس کے نام سے، مکاتب کے نام سے، دوسری دینی خدمت کے دوران سے، اے اللہ ان میں مخلصین کو جمع فرما اور ان تمام محنتوں کو قبول فرما اور حق کو اور ہدایت کو سارے عالم میں عام ہونے کا اس کو ذریعہ فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے ہماری اور پوری پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، اے اللہ قرض داروں کو ان کے قرضوں میں سے نکال دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے ہماری اور امت کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں وہ تیرے حکموں پر اور تیرے طاعت پر اے اللہ اس کو گزروا دے، اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ کمال ایمان پر ہم خاتمہ نصیب فرما، موت اور مباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ جن دوستوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا دعاؤں کے لیے کہہ نہیں سکے لکھ نہیں سکے ہیں وہ دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں ان کی بیماریاں ان کی دشواریاں دور فرما، ان کو خیر و برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، جو دوا خانوں میں ہے یا اللہ ان کو دوا خانوں میں سے نکال دے، ان کو صحت عافیت عطا فرما دے، اور جو ناجائز طور مقدمات میں محفوظ ہے یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ توری فرما، امت کے مالوں کی جانوں کی ابلوں کی دین ایمان کی، اے اللہ ہمارے تمام دینی امور کی اس ملک میں خصوصی طور پر حفاظت فرما، اور سارے عالم میں عمومی طور پر یا اللہ ہماری اور ہمارے دین عمر کی پوری پوری حفاظت فرما، نقل و حرکت کو بھی قبول فرما، تمام خدمتوں کو محنتوں کو اپنے قلم سے قبول فرما، اور حق اور ہدایت کے دنیا میں عام ہونے کا اللہ ذریعہ فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہم کو عطا فرما دے، اور جن جن شروعوں سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شروع سے اے مولا ہم کو بھی اپنی پناہ میں لے لے، وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والی و صحبی اجمعین،
جماعت میں